ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ نے وعدہ کیا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے اللہ ضرور بالضرور ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور اللہ ان کے لیے اس دین کو جمع دے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور اللہ خوف کے بعد امن تبدیل کر دے گا، اور وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اس کے بعد جو لوگ ناشکری کریں گے وہی لوگ فاسق ہیں. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے. اور آپ ہرگز یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ جو کافر ہیں یہ زمین میں آپ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 55, 56, 57 یعنی 3 آیتیں ہیں جو آج کی مجلس میں ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں، اور یہ 3 آیتیں اہم آیتیں سمجھی گئی ہیں، اور ان آیات کو آیات استخلاف بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے خلافت راشدہ کا وعدہ کیا اور اس کی پیشین گوئی فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو خلیفہ بنایا جائے گا، اور جب یہ خلیفہ ہوں گے تو یہ دین کو جمع دیں گے، وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے. خوف ختم ہو جائے گا، امن قائم ہو جائے گا، اللہ کی عبادت ہوگی اور شرک کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ پیشین گوئی ذکر کی اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور اسی لیے ان آیات کو آیات استخلاف بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خلافت راشدہ کا ذکر کیا ہے. خلافت کی 2 قسمیں ہیں، ایک خلافت تکوینی اور ایک خلافت تشریعی. خلافت تکوینی کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجا. اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، تو انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. ولقد كرمنا بني آدم، قرآن مجید میں کہ ہم نے بنو آدم کو عزت عطا کی، تو انسان جو ہے اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے تکوینی طور پر اس کو اپنا نائب بنایا. چنانچہ اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان کے اندر وہ صلاحیت، وہ قدرت، وہ ارادہ نہیں پایا جاتا جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے. اس لئے انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات کے اوپر حکومت کرتا ہے, بر کے اوپر, بحر کے اوپر, ہوا کے اندر, اور اس سے زیادہ جو طاقتور مخلوق ہوتی ہے ان کو اپنا تابع بنا لیتا ہے, گینڈے کو, ہاتھی کو, شیر کو, چیتے کو, کہ جسمانی طور پر جو انسان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت, وہ قدرت, وہ ارادہ عطا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تمام مخلوقات کے اوپر حکومت کرتا ہے. گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ایک طریقے سے اس دنیا میں وہ اقتدار عطا کیا کہ جو حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, مگر مجازی طور پر انسان کو اس دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا. یہ خلافت تکوینی, اور اس کے اعتبار سے ہر انسان جو ہے وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے. لیکن ایک خلافت تشریعی ہے. خلافت تشریعی یہ ہے کہ یہ جو نائب ہے جس کو اللہ نے نائب بنا کر بھیجا ہے, یہ اللہ کا نائب ہو صحیح معنی میں, اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان کو نافذ کرے, اور تمام مخلوقات پر اس امانت اور دیانت کے ساتھ حکومت کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کی ہیں, اور جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنے اقتدار کو بجا لائے. یہ خلافت تشریعی ہے. تو یہاں جس اس آیت کے اندر جس خلافت کا ذکر کیا جا رہا ہے, آج جو آیتیں ہم نے پڑھی اس میں جس خلافت کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ خلافت خلافت تشریعی ہے. وہ جو سورۃ البقرہ کے اندر آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, وہاں خلافت تکوینی مراد ہے. اور یہاں جو آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے جو مومن ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ اور نائب بنائے گا, اس سے خلافت تشریعی مراد ہے. اور اسی لیے اس آیت کو خلافت راشدہ کے ثبوت اور اس بات کے لیے پیش کیا جاتا ہے, کیونکہ خلفاء راشدین جو ہیں وہ نائب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اور نائب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. گویا یہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کو نیابت حاصل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی, اور ان کو نیابت حاصل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. اور اسی لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام ماننا ضروری ہے, اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ماننا ضروری ہے, اسی طرح خلفاء راشدین نے اپنے اپنے دور میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی جو تشریح کی ہے اس کو ماننا بھی ضروری ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی صرف وہی تشریح معتبر ہے جو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کی, اور خاص طور پر خلفاء راشدین نے کی. اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت اختیار کرو, اور وہ سنت اختیار کرو جو میرے بعد خلفاء راشدین کی ہوگی. عضوا علیہا بالنواجذ, اور ان سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. اسی لیے جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی مانتے ہوں, اور خلفاء راشدین اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہوں اور ان کے فیصلوں کو برحق سمجھتے ہوں, ان کا لقب ہے اہل السنت والجماعہ, کہ یہ اہل السنت والجماعہ ہیں, یعنی یہ تھامنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت کو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو صحیح صحیح سمجھنے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن پر قرآن نازل ہوا اور جن پر وحی آتی تھی، وحی مطلوب بھی اور وحی غیر مطلوب بھی. اللہ تعالیٰ کے احکام کو صحیح صحیح جاننے والے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو صحیح صحیح سمجھنے والے اور جاننے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اسی لیے آپ نے فرمایا اصحابی کن نجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی تم پیروی کرو گے تمہیں ہدایت ہو جائے گی، یعنی تم جنت پہنچ جاؤ گے. پھر تمام صحابہ میں سب سے افضل جو ہے وہ خلفائے راشدین ہیں علی ترتیب الخلافہ، اس لیے کہ تمام صحابہ نے ان کو اپنا بڑا بنایا، تمام صحابہ نے مل کر سب سے پہلے بیعت کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، پھر بیعت کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، پھر سب صحابہ نے مل کر بیعت کی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، اور پھر صحابہ نے مل کر بیعت کی علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر. گویا صحابہ نے یہ بات سمجھ لی کہ ہمارے اندر جو افضل ہیں وہ یہ چار ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی. تو یہ جو چار صحابہ ہیں یہ بیک وقت نائب بھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے، ساتھ ساتھ یہ چاروں خلفاء نائب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ چاروں کے چاروں خلفاء جو ہیں یہ نمائندے ہیں تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے، اس لیے کہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اسی لیے جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ماننے والے ہوں، جماعت صحابہ کو بھی تھامنے والے ہوں، اور خاص طور پر خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنے والے ہوں، ان کو برحق سمجھنے والے ہوں، انہی کو کہا جاتا ہے اہل السنہ والجماعہ، کہ یہ سنت رسول اللہ کو اور جماعت صحابہ کو اور خلفائے راشدین کو تھامنے والے ہیں. تو یہ بات بالکل دو اور دو چار کی طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے احکام کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اور ان کی باتوں کو، شریعت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ، اور صحابہ کے اندر سب سے زیادہ سمجھنے والے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین، اس لیے کہ تمام صحابہ نے ان کو اپنا بڑا بنایا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا. اسی لیے خلافت راشدہ کا انکار کرنا در حقیقت ایک طریقے سے، ایک پہلو سے یہ اس آیت کا انکار کرنا ہے. اس لیے اس آیت کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے، کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ پیشینگوئی فرما دی ہے کہ تم صحابہ کو، تم میں سے جو صحابہ ایمان لے آئے ہیں اور جو اعمال صالح اختیار کر رہے ہیں، ان سے وعدہ ہے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر خلیفہ بنایا، اور وہ ساری پیشین گوئیاں پوری ہوئیں جو اس آیت کے اندر مذکور ہیں. اور اس آیت کی بڑی تفسیر کی ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء، چار جلدوں میں، اور چاروں چاروں جلدیں جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں خلفائے راشدین کے گرد، پوری اس میں چاروں جلدوں کے اندر انہوں نے ساری بحث یہی کی ہے کہ ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء، کہ خلفائے راشدین کی خلافت میں ادنا سا بھی خفا اور کوئی پوشیدگی نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے ان کی عظمت میں، ان کی اطاعت میں، اور ان کے خلفائے راشدین ہونے میں ادنا سا شبہ نہیں ہے. اور اس کے لیے انہوں نے وہ عظیم الشان کتاب لکھی ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء، اور اس کے شروع میں بھی انہوں نے یہی آیت نقل کی کہ یہ آیت ہے، اور سورہ حج کی آیت اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور دوسری آیات جن سے انہوں نے خلافت راشدہ ثابت کی ہے. ہمارے استاد حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھیلوی قدس اللہ سرہ نے بھی تفسیر معرف القرآن کے اندر جو ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے، اس آیت کو آیت استخلاف قرار دیا ہے اور 10-15 صفحات حضرت نے اس کے اوپر تحریر فرمائے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے ذرا مختصر کلام فرمایا ہے، لیکن یہ بھی 2-3 صفوں کے اندر، 4 صفوں کے اندر ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت بڑی اہم آیت ہے اور اس سے خلفائے راشدین کی خلافت ثابت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے خلفائے راشدین کی خلافت کی پیشین گوئی فرمائی ہے، اور خلفائے راشدین جو کام کریں گے اور جو بعد میں انہوں نے کر کے دکھایا وہ اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر ذکر کر دیا ہے. اب آیت کا ترجمہ سن لیجئے، بلکہ آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے اس کا شان نزول سمجھ لیجئے. تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہجرت کے بعد، اور ہجرت آپ جانتے ہیں کہ نبوت کے 13 سال کے بعد ہوئی. 13 سال آپ رہے مکہ مکرمہ میں اور دین کی تبلیغ کا کام کرتے رہے، مگر سخت نامساعد حالات میں کہ طرح طرح سے آپ کو ستایا جا رہا تھا، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مجبور ہو کر آپ کو ہجرت کرنی پڑی. آپ کو اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اور یہ سب حضرات مدینہ منورہ تشریف لے آئے. مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی بڑے مسائل تھے اور طرح طرح کی پریشانیاں تھیں. ایک طرف تو یہاں یہودی تھے، ان کا بڑا تسلط تھا اور بڑے بڑے قبیلے ان کے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، جیسا کہ سیرت کے طالب علم جانتے ہیں، اور بڑے مالدار تھے اور ان کا اہل مدینہ کے اوپر ہولڈ تھا ایک طریقے سے، اور اہل مدینہ کی ساری معاشرتی اور معاشی زندگی ان کے قابو کے اندر تھی. تو ایک طرف تو یہودی تھے، اور یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے. اسی طرح منافق تھے، اور منافقوں کی ایک تعداد وہ تھی جو ظاہراً مسلمان ہو گئی تھی مگر اصل میں وہ یہودیوں سے اپنے تعلقات رکھتے تھے اور ان کے اشاروں پر چلتے تھے. جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے آمنا، اور جب کافروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے ایسے ہی مذاق کر رہے تھے. دوسری طرف اہل مکہ جو تھے وہ سخت ناراض تھے اور وہ لڑائی کے لیے تیار تھے، اور ادھر ادھر کے قبائل کو بھی وہ بھڑکاتے رہتے تھے مسلمانوں کے خلاف. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کچھ امن تو ہو گیا جان مال کا، اور یہ سب حضرات ایک جگہ جمع ہو گئے، لیکن اس کے باوجود پورا امن نہیں تھا. سخت پریشانی تھی باہر کی طرف سے بھی، یہود کی طرف سے بھی، اور منافقوں کی طرف سے بھی. اور حالت یہ تھی کہ صحابہ جو ہیں ان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کب کون یہودی، کون منافق، یا باہر کا کون آدمی آ کر ہم پر حملہ کر دے. اسی لیے وہ ہر وقت ہتھیار اپنے پاس رکھتے تھے، چلتے پھرتے، حتیٰ کہ سوتے تھے تو بھی اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھ کے سوتے تھے. ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ نہ جانے کس وقت میں کوئی اچانک صورتحال پیش آ جائے اور ہمیں اپنی جان، مال اور آبرو کا دفاع کرنا پڑے. ایسے سنگین حالات میں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے میں سے کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کبھی کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب ہم امن سے رہ سکیں؟ 13 سال مکہ مکرمہ میں گزر چکے تھے پریشانی کے، اب ان سے پریشانیوں کو سے بچ کر مدینہ منورہ آئے، لیکن مدینہ منورہ میں بھی امن پوری طرح نہیں تھا، چاروں طرف سے پریشانیاں تھیں. تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کبھی کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم اطمینان سے سو سکیں؟ ہمارے لیے تو سونا بھی مشکل ہے، اور سوتے ہیں تو ہتھیار پاس رکھ کے، اور بہت چوکنی نیند سوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی سنگین صورتحال پیدا ہو جائے. یہ بات صحابہ نے عرض کیا، اور یہ غالباً ہجرت کے کچھ بعد کا واقعہ ہے، اور کم از کم غزوہ احزاب سے پہلے پہلے کا واقعہ ہے، غزوہ احزاب سے پہلے پہلے کا. اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ غزوہ احزاب میں بھی مسلمان سخت پریشان ہو گئے تھے، اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ غزوہ احزاب میں مسلمان مبتلا ہو گئے تھے اور ان کو بری طریقے سے ہلا کے رکھ دیا گیا تھا، زلزلوا زلزالا شدیدا، ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا تھا. اور قرآن نے کہا کہ بلغت القلوب الحناجر، کہ اس وقت میں مسلمانوں کے جو دل تھے گلے تک آ گئے تھے، ایسا خوف تھا، ایسی دہشت تھی. باہر سے حملہ آور تھے، اندر سے یہودی تھے، اندر سے منافق تھے، اور سنگین صورتحال تھی. تو قرآن یہ نقشہ کھینچتا ہے، اللہ کا کلام، بلغت القلوب الحناجر، کہ دل جو ہے وہ گلے میں آ گئے تھے. وتظنون باللہ الظنونا، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کر رہے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کی مدد آئے گی یا نہیں آئے گی، کب آئے گی. قرآن کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت میں مسلمانوں کو ابتلا میں مبتلا کر دیا گیا، آزمائش میں ڈال دیا گیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا. اور یہ سب آیتیں ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کس کس طرح کے حالات مسلمانوں پر اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں. اگر کسی آدمی کے اوپر ایسے حالات آ جائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ان حالات کا تو مقابلہ کرنا ہی پڑتا ہے. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. بہرحال ایسے سنگین حالات میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم آرام سے سو سکیں؟ اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی، اور یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ابھی میں عرض کرنے والا ہوں، اور جس کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے، کہ نہ صرف امن ہوگا، ارے تم خلیفہ بن جاؤ گے، آدھی دنیا تمہارے قبضے میں آ جائے گی. یہ وعدہ کر لیا گیا اور پیشین گوئی فرما دی گئی. اور ایک اور روایت بھی ہے جو کئی حضرات نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، چاروں طرف مشکلات ہی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، مصیبت ہی مصیبت ہے، تو کیا کبھی یہ معاملہ کچھ امن والا بھی ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا واللہ لیتمن ھذا الامر، اللہ کی قسم یہ دین پورا ہو کر رہے گا. اور پھر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورت جو ہے وہ صنعاء سے چلے گی شہر سے، حضر موت تک جائے گی، اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. راستے میں کوئی بھیڑیا مل جائے مل جائے، بکریوں پر اس کا ڈر ہوگا تو ہوگا، الا اللہ والذئب علی غنمی، کہ صرف اس کو اللہ کا ڈر ہوگا. اور عورت کے لیے بھی سفر اتنا آسان ہو جائے گا، امن و امان ایسا قائم ہوگا کہ عورت ایک شہر سے اگر دوسرے شہر جانا چاہے کوئی اس کو ہاتھ لگانے والا یا اس کو ڈرانے والا نہیں ہوگا. پھر آپ نے فرمایا ولکنکم تستعجلون، لیکن تم لوگ جلدی بہت کرتے ہو. یہ فرمایا ولکنکم تستعجلون، لیکن تم لوگ جلدی بہت کرتے ہو. اور اس میں بڑا سبق ہے کہ آدمی کو جلدی نہیں کرنی چاہیے. اس وقت میں پریشانی آدمی کو چاروں طرف سے گھیر لیں، اس وقت میں اس بات کا منتظر رہنا کہ یہ پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ کی رحمت آئے گی، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الفرج بعد الشدہ، جس کا ترجمہ ہے مصیبت کے بعد راحت. اور اس میں حضرت نے روایات جمع کی ہیں کہ کسی عبادت کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کہ مصیبت کے وقت میں راحت کا انتظار کرنے کا ثواب ہوتا ہے. جس وقت میں آدمی پریشان ہے، اس وقت جیل میں ہے، ہسپتال میں ہے، پریشانیوں میں گرفتار ہے، اس وقت میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرمائے گا، اور راحت کے سامان میرے لیے پیدا ہوں گے، یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. تو صحابہ کو بھی آپ نے فرمایا کہ یہ دین پورا ہو کر رہے گا، ولکنکم تستعجلون، لیکن تم لوگ جلدی بہت کرتے ہو. معلوم آدمی کو جلدی نہیں کرنا چاہیے، صبر اور تحمل سے وقت کا انتظار کرنا چاہیے. وقت گزر جاتا ہے، رات گزرتی ہے، دن آ جاتا ہے. تو دنیا ہے، کوئی بھی حالت کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی. تو ایسے پریشان کن حالات میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کبھی کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم امن سے رہ سکیں؟ یہ آیت نازل ہو گئی. کیا آیت ہوئی؟ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور تم میں سے جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بالضرور اللہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بالضرور اللہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے کے جلیل القدر خلیفہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام جلیل القدر خلیفہ اور بادشاہ تھے، یہاں تک کہ دنیا کے اکثر حصے پر ان کی حکمرانی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے زمانے میں اقتدار اتنا نہیں تھا، لیکن ان کے جو نائب تھے حضرت یوشع علیہ السلام، ان کے 80 شہر انہوں نے اپنے زمانے کے اندر فتح کیے تھے. تو جس طرح پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے نائبین کو اللہ نے خلافت اور اقتدار عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں بھی عطا کریں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ مومن ہو گئے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ضرور بالضرور ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، كما استخلف الذين من قبلهم، جیسے اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اور اللہ جمع دے گا ان کے لیے ان کا وہ دین، الذي ارتضى لهم، جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، منتخب کیا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ خوف کے بعد ان کو امن تبدیل، ان کے لیے امن تبدیل کر دے گا. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو ایسے سخت حالات میں جب صحابہ سخت پریشان تھے، یہ آیت نازل ہو گئی، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں خلافت دی جائے گی، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، اعمال صالحہ کیے ہیں، ان کو اللہ خلیفہ بنائے گا، اور خلیفہ بنائے گا ان کا دین جمع دے گا، ان کے لیے ان کا دین جمع دے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور اللہ خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا، اور ان کے زمانے میں لوگ اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ ہے ان آیات کا مفہوم اور خلاصہ. اب یہاں اللہ تعالی نے منکم کا لفظ ذکر فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ تم میں سے جو لوگ مومن ہوئے ہیں اور جو لوگ اعمال صالحہ جنہوں نے کیے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. معلوم ہے کہ یہ خطاب ان صحابہ کو ہے کہ جو اس وقت میں مسلمان ہو چکے تھے اور اعمال صالحہ اختیار کر چکے تھے، اور ان میں خلفائے راشدین سر فہرست ہیں، اور ان کے اندر 10 مبشرہ سر فہرست ہیں، اور ان کے اندر اصحاب بدر سر فہرست ہیں. اس لیے کہ یہی وہ حضرات ہیں کہ جو شروع سے مسلمان تھے، 10 مبشرہ اور خلفائے راشدین، یہ وہ حضرات ہیں جو السابقون الاولون ہیں، جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے. اور اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحق صاحب حقانی رحمت اللہ علیہ، اور ہمارے استاد حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، ان سب نے یہ بات فرمائی کہ اس آیت میں اشارہ ہے، بلکہ اشارہ نہیں، صاف خطاب ہے خلفائے راشدین کو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ عنہم کو، کیونکہ اس وقت میں یہی لوگ مسلمان ہوئے تھے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، اور وہ تو مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر یا فتح مکہ سے ذرا پہلے، اسی لیے ان کو خلفائے راشدین میں شمار نہیں کیا جاتا. اور یہ خطاب صرف ان حضرات کے لیے ہے کہ جو اس پریشانی کے وقت میں مسلمان ہو چکے تھے اور اعمال صالحہ اختیار کر چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے. کیا وعدہ کر لیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ زمین میں ان کو خلیفہ بنا دے گا. زمین میں اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ بنا دے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک پورا جزیرہ عرب جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا. اور جب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضوان اللہ علیہ اجمعین کی حکومت ختم ہوئی ہے، عثمان غنی کی حکومت کے خاتمے تک آدھی دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگین آ چکی تھی. آدھی دنیا جو ہے اس پر مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو چکا تھا. اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام سب سے زیادہ ہے، پھر اس کے بعد درجہ علی مرتضی رضی اللہ عنہم کا. ورنہ جتنی بھی فتوحات ہوئی ہیں دیکھا جائے تو وہ عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو صرف 2-2.5 سال ملے، اور اس میں بھی فتنہ ارتداد اور یہ ادھر ادھر کے فتنے تھے اندرونی، ان پر قابو پایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. پھر اس کے بعد عمر فاروق نے 10 سال کے اندر قیصر و کسرا کے جو حکومتیں تھیں ان کو الٹ دیا، اور وہ سارے کے سارے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. پھر اس کے بعد اسلامی سلطنت بڑھتی رہی، اور جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو آدھی سے زیادہ جو اسلامی آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے اس پر اسلام کا جھنڈا لہرا چکا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر آپس کے اختلافات شروع ہو گئے، آپس کی جنگ جمل، جنگ صفین، اور پھر خوارج سے مقابلہ، اور اسی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زیادہ زمانہ گزرا. لیکن یہ 4 خلافہ بہرحال خلفائے راشدین کہلاتے ہیں. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلافت بعدی 30 سنۃً، کہ خلافت میرے بعد 30 سال کی ہوگی. اور اس کے راوی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کی تصریح میں فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہوئی ہے تقریباً 2 سال، عمر فاروق کی ہوئی ہے تقریباً 10 سال، 10 اور 2 12، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت ہوئی ہے تقریباً 12 سال، تو 12 اور 12 24، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ہوئی ہے تقریباً 6 سال، تو 24 اور 6 30. اس طریقے سے 30 سال جو ہیں وہ خلفائے راشدین کے ہیں. اس خلافت راشدہ میں کیا کام ہوا وہ قرآن نے ذکر کر دیا ہے. کیا ذکر کیا؟ فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ تم میں سے جو لوگ مومن ہوئے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ زمین کے اندر ان کو خلافت دے گا، اقتدار عطا کرے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، یعنی حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوشع علیہ السلام. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ضرور بضرور جمع دے گا ان کے لیے ان کا وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے. یہ عجیب جملہ ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، ان لوگوں کے لیے یعنی خلفائے راشدین کے لیے اللہ جمع دے گا دینہم، ان کا دین، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے چن لیا ہے، یعنی جس سے اللہ راضی ہے. معلوم ہو کہ جو دین خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا وہی دین ہے جس سے اللہ راضی ہے. بس خلفائے راشدین کے زمانے میں جو دین ہے وہی وہ دین ہے جس سے اللہ راضی ہے. کیونکہ قرآن نے صاف یہ کہہ دیا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اللہ ضرور بس ضرور جمع دے گا، لَهُمْ ان لوگوں کے لیے یعنی خلفائے راشدین کے لیے، دینہم الذی ارتضا لہم، ان کا وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے چن لیا ہے یعنی منتخب کیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ خلافت خلفائے راشدین کے زمانے میں جو دین تھا وہی اللہ کا پسندیدہ دین، اور اس دین کو خلفائے راشدین نے ایسا جمع دیا، ایسا جمع دیا کہ اس کی خیر و برکات آج بھی قائم ہے۔ چنانچہ کافر سارے مل کر بھی مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی حکومتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی طریقے سے ختم کرنے پر قادر نہیں ہوتے۔ یہ خلفائے راشدین نے ایسا قلعہ گاڑ دیا ہے اور ایسا جھنڈا گاڑ دیا اسلام کا دنیا کے اندر کہ اب ہلا ہی نہیں ہلتا۔ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں مسلمانوں میں، لیکن بحیثیت مجموعی کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو مٹانے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ میری امت کے اوپر کوئی عذاب آسمان سے نازل نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی، چنانچہ آسمان سے کوئی ایسا عذاب نازل نہیں ہوگا کہ جس سے میری امت بالکل ختم ہو جائے۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ کافر میری امت کے اوپر اس طرح مسلط نہ ہو کہ ان کا انڈا ہی ختم کر دیں، ان کا بیج ہی مار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی، چنانچہ کبھی بھی کافر مل کر یہ کوشش کر لیں کہ مسلمانوں کا بیج مار دیں یہ نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے۔ ایک جگہ دباتے ہیں مسلمان دوسری جگہ سے اٹھ جاتے ہیں، ادھر سے دباتے ہیں مسلمان تیسری جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں دباتے ہیں مسلمان چوتھی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بقا کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ تیسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہ مارے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی اور فرمایا کہ نہیں بھائی یہ تو ہوگا، اور یقتل بعضهم بعضا ویسبی بعضهم بعضا، کہ ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ بعضوں کو قتل کریں گے اور بعض بعض کو گرفتار کریں گے۔ تو یہ تیسری دعا تھی جو قبول نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرن کبیرن۔ سورۃ الانعام میں بھی ایک آیت آتی ہے کوئی ساتھی ہو ویذیق بعضکم بأس بعض، کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب اوپر سے بھیجے۔ تو اس پر جب یہ حصہ نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من کا، یا اللہ آپ کی پناہ اوپر کا عذاب نہ بھیجیے۔ پھر اگلا حصہ ہوا او من تحت ارجلکم، کہ تمہارے نیچے سے عذاب آ جائے یعنی کافر جو ہیں وہ تمہیں ختم کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بوجہک، یا اللہ آپ کی ذات کی پناہ ایسا بھی نہ ہو۔ چنانچہ یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ لیکن آگے تیسرا حصہ نازل ہوا او یلبسکم شیعان، کہ اللہ تمہیں مختلف گروہوں میں خلط ملت کر دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تم میں سے بعض کو بعض کا مزہ چکھائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ھذا اہون، یا فرما او قال ھذا ایسر، کہ چلو یہ پہلے دو عذابوں کے مقابلے میں کم درجے کا عذاب ہے۔ اسی لیے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ کوشش کہ مسلمان نہ لڑیں یہ تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ یہ عذاب ہے کہ جس کے خاتمے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ تو لڑتے تو رہیں گے لوگ، البتہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہم اس میں شامل ہوں اور نہ ہم ان میں شامل ہوں، نہ ہم ان مارنے والوں میں شامل ہوں اور نہ ہم ان مارنے والوں میں شامل ہوں، کہ ہم نہ کوئی ہمارے ہاتھ سے کبھی کوئی مسلمان قتل نہ ہو. اور اسی لیے حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقریریں فرمائی تو کئی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ویحکم، دیکھو خبردار، افسوس، میرے بعد کافر نہ بن جانا. لا کہ میرے بعد کافر مت بن جانا، کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض لوگ بعض کی گردنیں مارے. بہرحال اور بعض علماء نے ایک عجیب بات فرمایا کہ خلافت راشدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تین خلفاء کا زمانہ جو ہے وہ تو ایسا گزروایا کہ جس میں مقابلہ کافروں سے تھا یا مرتدین سے تھا، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور یہ تین حضرات، اس میں تو سارا مقابلہ کافروں سے ہوتا رہا. اور جتنے بھی کافروں کے ساتھ مقابلے کے احکام ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے، یعنی خلفائے راشدین نے واضح کر دیے کہ کافروں سے جب مقابلہ کیا جائے تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کسی عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. لیکن مسلمانوں میں اگر مسلمانوں کی مسلمانوں سے لڑائی ہو تو کیا کیا جائے گا؟ یہ احکام بہت ضروری تھے، کیونکہ ساری اب آگے جو قیامت تک زمانہ آنے والا ہے اس میں تو صرف لڑائی ہونی ہے مسلمانوں کی مسلمانوں سے، یعنی مسلمانوں کی کافروں سے تو لڑائی ہوگی ہوگی اور ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن ایک بڑا عذاب جو مسلمانوں پر آنے والا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان مسلمان سے لڑیں. اب ایسے وقت میں کیا کیا جائے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو چوتھے خلیفہ راشد تھے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ و کرم اللہ وجہ، تو ان کو کھڑا کر دیا اور وہ ساری آزمائشیں ان کے اوپر گزر گئیں، اور انہوں نے کر کے دکھایا کہ دیکھو کس طریقے سے اپنے مخالفوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان حضرات کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن ان میں سے کسی کو کافر قرار نہیں دیا. مقابلہ کیا، جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی، لیکن ان کو مسلمان سمجھتے رہے. ہاں یہ فرماتے تھے کہ یہ مسلمان ہے مگر باغی ہے، اس لیے باغی ہونے کی وجہ سے ان سے قتال کیا جا رہا ہے، ہمیں ان کے دین کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ علی یہ مرتضی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق ہے اور میں ان کی عظمت کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن وہ قاتلین عثمان سے قصاص نہیں لے رہے، اس لیے میں ان کا مقابلہ کر رہا ہوں. یہ اجتہادی اختلاف تھا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے خطائے اجتہادی ہوئی. لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ دن میں جنگ ہوتی تھی اور رات کو نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے تھے، اور کھانے کا وقت آتا تھا تو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے. اور یہ تو خیر صحابہ کے آپس کی لڑائیاں تھیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ایک فرقہ ہوا خوارج کا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا بیج مارا. یہ سب حرورہ مقام پر جمع ہو گئے تھے خوارج، اسی لیے ان کو حروریہ بھی کہا جاتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان میں سے اکثر کو قتل کر دیا اور کچھ تھے جو بھاگ گئے. تو ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو خوارج ہیں جن کے خلاف آپ جہاد کر رہے ہیں، کیا یہ کافر ہیں؟ اکفارن ہم، کیا یہ کافر ہیں؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا کہ لوگوں نے پوچھا حضرت علی مرتضیٰ سے کہ یہ جو خوارج ہیں کیا کافر ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا من الکفر فرو، یہ تو کفر سے بھاگ کر آئے تھے، یعنی کافر نہیں ہے. پھر ان سے عرض کیا گیا کیا منافقون ہم، کیا یہ لوگ منافق ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا وہؤلاء یذکرون اللہ بکرۃ واصیلا. منافق جو ہیں وہ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے, اور یہ خوارج جو ہیں یہ تو بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, صبح اور شام جو ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور یہ صحابہ سے بھی بڑھ کر عبادت کیا کرتے تھے جیسا کہ روایات میں آتا ہے. اب وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ بڑا حیران ہو گیا کہ جب یہ نہ کافر ہیں نہ منافق ہیں پھر آپ ان کے خلاف جہاد کیسے کر رہے ہیں. تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے عجیب جملہ فرمایا ہم اخواننا بغوا علینا, یہ ہمارے بھائی ہیں مگر انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے فقاتل التی تبغی, کہ جو باغی ہے اس کے خلاف قتال کرو. قرآن مجید میں ہے ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا, کہ اگر مسلمان کی دو جماعتیں لڑ پڑے فاصلحوا بینہما, کوشش کرو صلح کرنے کی, لیکن اگر صلح نہ ہو سکے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اور ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرے فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي, تو باغی ہونے والی جو جماعت ہے اس کے خلاف قتال کرو. حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ باغی جماعت اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. تو علماء نے لکھا کہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ جہاد بھی کیا اور باغیوں کے خلاف لشکر کشی بھی کی, ان کا بیج بھی مارا, ان کو شکست بھی دی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی دکھائی کہ اختلاف ایک حد تک ہونا چاہیے, اپنے مخالفوں کو کافر قرار دے دینا کہ جو ہماری بات نہ مانے وہ بھی کافر, تو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ نہیں تھا, اور یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے ہر مخالف کو کافر قرار دینا شروع کر دیں. تو حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دین کے سارے پہلو کھول کر بیان کر دیے, سارا دین کھول کر بیان کر دیا. کافروں کے خلاف جو جہاد ہو سکتا تھا اس کے سارے احکام ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھا دیے, اور جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا تھا اس میں جو طریقہ کار ہے وہ کر کے دکھایا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے. گویا ان حضرات نے دین کو مکمل کر دیا. اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اللہ ضرور بالضرور جمع دے گا ان لوگوں کے لیے, یعنی ان صحابہ کے لیے جو ہجرت کے بعد مسلمان ہو چکے تھے, جمع دے گا ان کے لیے ان کا دین, وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا. اب اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ خلفائے راشدین کا جو دین ہے وہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے, اور جو فیصلے ہیں ان کے وہی اللہ کے پسندیدہ فیصلے ہیں. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دین جو ہے وہ اپنے تمام اصول کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا, اور مکمل ہونے کے بعد جم گیا تھا. چنانچہ اب جو کچھ ہے آگے اسی کی تشریح ہوتی ہے, یا کچھ فروعی مسائل ہیں جن کو حل کیا جاتا ہے, ورنہ جتنی اصولی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں نازل کر دی, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتا دی, اور جو باقی چیزیں کچھ رہ گئی تھیں وہ خلفائے راشدین نے اپنے دین کو واضح کر دیا اور جمع کے رکھ دیا. اس کو اللہ تعالی نے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور اللہ ضرور بے ضرور جمع دے گا ان خلفاء کے لیے ان کا دین, وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور اللہ ضرور بے ضرور تبدیل کر دے گا ان کے خوف کے بعد امن کو, ان کے خوف کے بعد امن کو. چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کافروں کا سارا خوف ختم ہو گیا تھا, کافروں کا سارا خوف ختم ہو گیا تھا, دور دور تک اسلامی حکومت پھیلی ہوئی تھی, اور آدھی سے زیادہ جو آباد دنیا تھی اس پر اسلام کی اور خلفائے راشدین کی حکومت تھی. آگے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانے میں آدھی دنیا سے شرک کا خاتمہ ہو گیا تھا، شرک ختم، ہر جگہ اسلام کی حکومت تھی. اور اب بھی الحمدللہ ان کی جوتیوں کی برکت سے، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم ان کی جوتیوں کی برکت سے اب بھی دنیا کے بڑے حصے کے اوپر مسلمانوں کو قوت حاصل ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر جگہ اذان کی آوازیں گونج رہی ہیں. یہاں تک کہ انڈیا میں بھی لوگ کہتے ہیں اذان فجر بند کراؤ. تو ہر جگہ اذانیں گونج رہی ہیں، ہر جگہ مساجد قائم ہیں، ہر جگہ نماز، زکوٰۃ، اطاعت رسول ہو رہی ہے. ایک مرتبہ ترجمہ پھر سے سن لیجئے. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور اللہ ان کے لیے ان کے دین کو جمع دے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور اللہ خوف کے بعد امن کو ان کے لیے تبدیل کر دے گا، اور وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ خلفائے راشدین کی صفات ذکر کی، اور یہی مذہب ہے اہل السنہ والجماعہ کا. اور اگر شیعہ کی بات لی جائے جو فرقہ ضالہ ہے، تو وہ عجیب عجیب کہانیاں سناتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ خلافت اصل میں حق تھا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا، اور نعوذ باللہ وہ غصب کر لیا ابو بکر صدیق نے، اور پھر وہ غصب رہا عمر فاروق کے زمانے میں بھی، اور غصب رہا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی، اور حضرت علی لے نہیں سکے ان سے، حضرت علی اپنا حق خلافت ان سے لے نہ سکے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہوئی، بس وہی خلافت برحق تھی. تو سوال یہ ہے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب خلیفہ بنیں گے تو وہ دین کو جمع دیں گے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ خوف ختم ہو جائے گا اور امن آ جائے گا اور عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے. اور یہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ڈرتے رہے، عمر فاروق کے زمانے میں بھی ڈرتے رہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ڈرتے رہے، اور اپنے زمانے میں بھی ڈرتے رہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اور دوسرے لوگوں سے. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شیعہ کیسی بات کر رہے ہیں جو بالکل کتاب اللہ کے بھی خلاف ہے، خلفائے راشدین کے بھی خلاف ہے، اور خود علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی عظمت کے خلاف ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق بنے اپنے زمانے کے اندر، اور تقریباً 6 سال ان کی خلافت رہی، لیکن جو فیصلے ابو بکر صدیق نے اپنے زمانے میں کیے تھے، جو فیصلے عمر فاروق نے اپنے زمانے میں کیے تھے، جو فیصلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں کیے تھے، ایک فیصلہ بھی تبدیل نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. یہاں تک کہ جمعے کی 2 اذانیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طریقے سے ہوئیں جیسے پوری دنیا میں آگ ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے تبدیل نہیں فرمایا. ان خلفائے راشدین کا کوئی فیصلہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے تبدیل نہیں کیا. حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ جو شیعہ کا مذہب ہے اس قدر غلط مذہب ہے کہ علامہ نہ کافی، اور یہ ایسا مذہب ہے جو خلفائے راشدین کے خلاف تو ہے ہی ہے، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت کے بھی خلاف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی وہ حق بات نہ کہے؟ اور چلو بقول شیعہ کے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کے زمانے میں تو وہ ڈر کے بات نہ کہہ سکے، لیکن جب وہ خود خلیفہ بن گئے تھے اس وقت میں تو ان کو اقتدار حاصل ہو گیا تھا، اس وقت میں تو وہ تینوں خلفاء کے فیصلے تبدیل کر سکتے تھے اگر انہوں نے غلط فیصلے کیے ہوتے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلفاء راشدین کا ایک فیصلہ تبدیل نہیں کیا. اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلفائے راشدین ہیں چاروں کے چاروں برحق ہیں، ان میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، پھر اس کے بعد عمر فاروق، پھر عثمان غنی، اور پھر علی مرتضی رضی اللہ عنہ اجمعین، اور ان چاروں کی خلافت جو ہے خلافت راشدہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق وہ بھی خلیفہ برحق، عمر فاروق بھی خلیفہ برحق، عثمان غنی بھی خلیفہ برحق، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ برحق. ہر ایک اپنے اپنے زمانے میں خلیفہ برحق تھا، اور ہر ایک جو ہے ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے. اور یہ چاروں خلفاء جو ہیں یہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں، چاروں خلفاء تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں. اسی لیے اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے ان میں حضرت علی حق پر تھے، وہ خلیفہ راشد تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی غلطی ہو گئی. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی ان کو ثواب عطا فرما دے گا. لیکن ان چاروں خلفاء کے خلفۂ راشدین ہونے پر تمام اہل سنہ والجماعہ کا اتفاق، اہل سنہ والجماعہ کو اہل سنہ والجماعہ کہتے اس لیے ہیں کہ یہ سنت رسول اللہ کو بھی تھامنے والے ہیں اور جماعت صحابہ کو تھامنے والے ہیں. اور تمام صحابہ نے مل کر سب سے پہلے بیعت کی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر، پھر بیعت کی عمر فاروق کے ہاتھ پر، پھر بیعت کی عثمان غنی کے ہاتھ پر، پھر تمام صحابہ نے بیعت کی علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر. اس لیے یہی چار جو تھے تمام صحابہ کے بھی منتخب نمائندے ہیں، اور یہی ہمارے منتخب نمائندے ہیں اور ہمارے سر اور آنکھوں پر ہیں. تو قرآن نے اس کی بشارت دی ہے، اور قرآن نے یہ فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے جو لوگ مومن ہو گئے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں اللہ ان کو زمین کے اندر اقتدار عطا کرے گا، جیسے پہلے لوگوں کو اقتدار عطا کیا، اور اللہ ان کا دین ان کے لیے جمع دے گا، وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوف کے بعد امن تبدیل کر دے گا، اور وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. آگے قرآن کہتا ہے وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے اس کے بعد ان میں سے کسی چیز کا انکار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں، جو انکار کریں گے وہ فاسق ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے استاد مولانا ادریس صاحب کاندھی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے قاتلین عثمان تھے، وہ سب سے پہلے اس کا مصداق ہے کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کیا. اور پھر اس کے بعد یہ شیعہ ہیں کہ جنہوں نے تینوں خلفاء کا انکار کر دیا. تو قرآن نے ان پوری آیات کو ذکر کرنے کے پوری آیت ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد اگر کوئی شخص انکار کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جو انکار کرنے والے ہیں وہ فاسق ہوں. آگے قرآن مجید نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. معلوم ہوا کہ اقتدار جو ہے جب کسی کو ملے تو اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز قائم کرے، زکات ادا کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکام کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت کا اہتمام کیا جائے. اور یہ وہی بات ہے جو سورۃ الحج میں ہم بتا کر آئے ہیں اور پڑھ کر آئے ہیں کہ قرآن نے فرمایا الذین امکناہم فی الارض، کہ یہ جو صحابہ ہیں جب ہم ان کو زمین کے اندر اقتدار عطا کریں گے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز قائم کریں گے اور زکات کو ادا کریں گے. تو جو بات وہاں فرمائی گئی وہی بات یہاں فرمائی گئی کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حکم دے دیں مان لو، جو حکم دے دیں وہ مان لو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی جو وہ حکم دیں اس کو مان لو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے. معلوم ہے رحم اس وقت ہوگا جب آدمی ان خلفائے راشدین کا اکرام کرے گا، ان کی سنت کو تھامنے والا ہوگا, نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرے. آخری آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض, کہ آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ یہ جو کافر ہیں یہ زمین میں عاجز کر دیں گے, آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ کافر زمین میں عاجز کر دیں گے اللہ کو یا مسلمانوں کو. اب دیکھیے یہ اس وقت میں خطاب کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ مدینہ منورہ میں ہیں اور زمین کا اکثر حصہ کافروں کے قبضے میں ہے, اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی آپ ان کافروں کے بارے میں خیال نہ کریں کہ یہ زمین میں عاجز کر دیں گے مسلمانوں کو, نہیں مسلمان غالب ہی رہیں گے ان کے اوپر. چنانچہ وہی بات جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے عرض کی تھی کہ سارے کافر جو ہیں الکفر ملت واحدہ, یہ سارے کافر مل کر بھی مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں مگر ختم کرنے کے قابل نہیں ہوتے, ادھر سے دباتے ہیں مسلمان ادھر سے اٹھ جاتا ہے, ادھر سے دباتے ہیں ادھر سے, ہاں ایک کام کر سکتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کو لڑانا کہ کسی طریقے سے یہ آپس میں لڑتے رہیں, لیکن آپس میں لڑنے کے باوجود بھی اور کافر ان کو لڑاتے رہتے ہیں لڑانے کے باوجود بھی مسلمانوں کو ختم پھر بھی نہیں کر سکے, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے اور یہ فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض, اے نبی آپ ہرگز خیال نہ کیجئے کہ یہ کافر لوگ زمین میں عاجز کر دیں گے, عاجز نہیں کر سکیں گے, ومأواہم النار, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, ولبئس المصیر, اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے. اشارہ کر دیا کہ یہ دنیا ہے, کہیں کافر کہیں مسلمان, کافر مل کر یہ چاہیں کہ مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں ممکن نہیں ہے, اور اگلی بات بھی یہی ہے کہ مسلمان اگر یہ چاہیں کہ کافروں کو ختم کر دیں شیطان کو ہی ختم کر دیں مار دیں یہ ہو سکتا ہے, یہ تو جب تک قیامت نہیں آئے گی کافر بھی باقی شیطان بھی باقی نفس بھی باقی, نفس بھی باقی شیطان بھی باقی کافر بھی باقی, یہ تو دنیا ہے یہ تو مارکے کی جگہ ہے کہ جس میں نفس سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے شیطان سے بھی کرنا پڑتا ہے, کافر بھی ہوتے ہیں منافق بھی ہوتے ہیں ان سے, لیکن بالعاقبۃ للمتقین, اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں. تو دنیا میں یہ کافر مل کر بھی اگر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض, اے نبی آپ ہرگز خیال نہ کیجئے کہ یہ کافر لوگ زمین میں عاجز کر دیں گے, ومأواہم النار, ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے, ولبئس المصیر, اور وہ بہت بدترین ٹھکانہ ہے. تین آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے, تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ نے تم سے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کو زمین کے اندر خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا, اور اللہ ان کے لیے ان کے دین کو ضرور بس ضرور جمع دے گا, وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے منتخب کیا ہے, اور اللہ ان کے لیے خوف کے بعد امن کو تبدیل کر دے گا, اور وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کوئی شرک نہیں کریں گے, اور اس کے بعد اگر کوئی انکار کرے گا تو جو انکار کرنے والے ہیں وہی فاسق ہیں, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے. اے نبی آپ ہرگز خیال نہ کیجئے کہ یہ کفر کرنے والے زمین میں عاجز کر دیں گے, ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے, اب وہ بدترین ٹھکانہ. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے, ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. یہ ماہ شعبان شروع ہوا ہے، رمضان میں ایک مہینہ باقی ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ رمضان کے روزے ہمارے لیے رکھنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، حیات طیبہ نصیب فرما، ہمیں سنت رسول اللہ کو تھامنے والا بنا، ہمیں جماعت صحابہ کو تھامنے والا بنا، ہمیں خلفائے راشدین کے پیروکاروں میں سے بنا. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما دے، جن کو اچھے رشتوں کی طرح سے اچھے رشتے عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما، اپنا محتاج بنا، مخلوق کے احتیاج سے محفوظ فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.